الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پلایا میٹھا پانی. حسبن فراتن برحمتی, کیسے میٹھا پلایا؟ اپنی رحمت سے. اور ولم یجعلہ, اور اس کو نہیں فرمایا ملحن اجاجل, کڑوا, بذنوبنا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ دعا سنت کی دعا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ ہے. الحمدللہ الذی سقانا عذبن فراتن برحمتی ولم یجعلہ ملحن اجاجن بذنوبنا, کہ کڑوا نہیں فرمایا ہمارے گناہ کی وجہ سے اور میٹھا پانی پلایا. کیا کرم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری سنت کتاب یہ ہے موجود, یہاں شاید تقسیم ہوئی ہے یوسف بھائی کے یہاں سے, تو اس میں یہ دعائیں موجود ہیں, اگر دعاؤں کا اہتمام کریں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. سرور عالم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مبارک ہے, من احيا سنتي فقد احبني, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر, یعنی محبت کی عجیب کرامت ہے. وعلیکم السلام, آئیے جناب. محبت کی عجیب کرامت ہے. اچھا, محبت کے لیے اجتماع, کیا بات ہے؟ آج آپ اکیلے ہیں؟ اچھا, محبت میں اتباع ہے. لہذا محبت کی برکت سے ایک سنت پر عمل, کیونکہ عمل کیوں کر رہا ہے سنت پر؟ محبت کی وجہ سے, اس لیے تو اتباع کر رہا ہے. اب وہ جو اتباع ہے اور وہ محبت جنت میں ساتھ دلا رہی ہے. اور دوسری حدیث شریف میں کیا فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ من تمسک بسنتی, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا, عند فساد امتی, جبکہ امت میری امت گناہوں کو اور سنتوں کو چھوڑ رہی ہے, میری امت سنتوں کو چھوڑ رہی ہے, فلہ اجر مئۃ شہید, تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. ایک سنت کی زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب, ایک سنت کی زندہ کرنے پر. لہذا پانی پیئے تو ایک سنت زندہ ہوگی, کہتے بسم اللہ پڑھے, بیٹھ کر پیئے, تین سانس میں پیئے, دیکھ کر پیئے, اور اس کے بعد الحمدللہ پڑھ لے, اور اگر یہ دعا یاد کر لے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا, یہ دعا یاد کر لے. ہم لوگ تو کتنی انکم ٹیکس کے لاز یاد کرتے ہیں اور کتنی کتنی چیزیں یاد کر لیتے ہیں, تو اگر دعا سنت یاد کر لے تو اس سنت کی برکت سے 100 شہید کا ثواب اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ ملے گا. کیسی مبارک چیز ہے دیکھیے. اور ایک سنت ہے کہ جوتا اتارنے کی سنت. جوتا اتارنے کا کیا طریقہ ہے کہ جب جوتا اتارے تو پہلے تو پہنا جائے گا, اس لیے پہلے پہنا دو جوتا. لہذا پہلے جو جوتا پہنا جاتا ہے مزاج شریف, ماشاء اللہ, پہلے جوتا جو پہنا جاتا ہے وہ سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے, سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے, موزہ پہلے پہنے, سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے, جوتا پہنے سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے, اور جب اتارے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارے. اب یہاں رائٹ لیفٹ کرے, لیفٹ رائٹ, کہ جب پہنے سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے, اور جب جوتا اتارے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارے. اب یہ دو سنت ہو گئی, ایک ہے جوتا اتار پہننے کی سنت اور ایک ہو گئی جوتا اتارنے کی سنت. تو پہننے کی سنت پر 100 شہید کا ثواب الگ اور اتارنے کی سنت پر 100 شہید کا ثواب الگ. دیکھا آپ نے صاحب. اور یعنی ہر دفعہ 200 شہیدوں کا ثواب. جوتا جب پہنے تو سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے, اور بچوں کو شروع سے عادت ڈالے, کیونکہ ایک ضرورت کی چیز ہے, انسان عادت ہے یہ کام کرتا ہے. دیکھیں نا انسان کتنے کام اپنی بات کام اپنی ضرورت سے کرتا ہے اور بات عادتن کرتا ہے, عادت کی وجہ سے. اب جوتا پہننا یہ ہماری ضرورت ہے, جوتا پہننا کیونکہ ننگے پاؤں تو نہیں چلیں گے, اور ہماری عادت کیا ہے. اب اس عادت کو ہم نے سنت کے تابع بنا لیں, عادت کو سنت کے تابع بنا لیں تو جوتا پہننے اور اتارنے میں بھی ثواب مل رہا ہے. اللہ اکبر, کمال ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی عجیب برکت ہے کہ جوتا پہننا اور اتارنا, یہ جوتا پہننا ہمارے لیے کیا ہے صرف, یہ تو ہماری ضرورت ہے نا جوتا کا پہننا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عجیب کرامت ہے کہ جوتا پہننا اور اتارنا یہ ہمارے لیے ثواب بن گیا. یہ آپ کا معجزہ ہے. یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عجیب معجزہ ہے کہ 1400 پہلے جو ہمارا کنیکشن اور رابطہ ہوا, جو 1400 پہلے ہمارا کنیکشن اور ہمارا رابطہ ہوا, اس کنیکشن اور رابطے نے ہمارے جوتا پہننے اور اتارنے کو بھی ثواب بنا دیا, اور اس پر بھی ہمیں 100 شہید کا ثواب مل رہا ہے. کام کیا ہے؟ جوتا پہننے اور جوتا اتارنے, ہماری ضرورت ہے. لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت یہ ہوئی کہ جوتا پہننا اور جوتا اتارنا اس کو بھی ہمارے لیے 100 شہید, یعنی پہننے اتارنے میں 200 شہید کا ثواب مل رہا ہے. کیا عجیب کرامت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو 1400 پہلے جس سے رابطہ ملایا, اور اس معجزے کی برکت یہ ہے کہ 200 شہید کا ثواب جوتا پہننے اور جوتا اتارنے میں مل رہا ہے. آسان سنت ہے یہ, ایسی سنت بھی نہیں کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے گا. یہ بات سننا تو ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ ہمارا بڑا مذاق اڑائیں گے اس لیے, اور جوتا پہننے اتارنے میں اس میں تو کوئی مذاق نہیں اڑائے گا. کیوں صاحب, اس کو تو عمل کرنا کتنا آسان ہے, اس پر عمل کرنا تو کتنا آسان ہے. جوتا پہننا اور اتارنا اس پہ تو ہمارے لیے کوئی نہیں, کوئی ہمارا خرچہ نہیں, کچھ نہیں, لیکن اتارنے کی برکت سے اس طرف آ جاؤ. پہننا اور اتارنے کی برکت سے, کیونکہ اب اس عمل کا رابطہ کس سے مل گیا؟ اس عمل کا رابطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا. لہذا دیکھیے, ایک کنواں وہ ہے کہ جس کنویں کو کھودا اس کنویں میں پانی ہے. اگر آپ اس کنویں سے پانی نکالتے رہیں گے ایک دن کنواں خشک ہو جائے گا. آئیے جناب. اچھا عبد الرحمان بھائی, آپ کو ٹیک کی ضرورت ہے یا ویسے ہی ٹیک آف کر لیتے ہیں؟ ٹیک آف ویسے ہی ہو جائے گا تو پھر آپ ادھر آ جائیں, کیونکہ حاجی صاحب جو ہے نا ایکسپشنل کیس میں. آپ آرام سے بیٹھے نا. اچھا تو پھر آپ یہاں کیوں نہیں آتے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دو, عبد الرحمان بھائی کا ساتھ دو. تو میرے پیارے دوستو, ایک کنواں وہ ہے کہ جس کو کھودا, کنویں کی کھدائی کی, کرتے کرتے اس میں پانی نکل آیا. اب اس کنویں سے پانی نکال رہے ہیں تو پانی نکالتے رہیں گے, نکالتے رہیں گے, نکالتے رہیں گے, ایک دن کیا نتیجہ ملے گا؟ ایک دن نتیجہ ملے گا کہ کنواں خشک ہو جائے گا. جب بارش ہوگی اس میں پانی ہوگا, بارش نہیں ہوگی اس میں پانی نہیں ہوگا. اور ایک کنویں کا رابطہ, ایک کنویں کا رابطہ اندر ہی اندر دریا کے ساتھ ہے, یہ کنواں خشک نہیں ہوگا, یہ کنواں خشک نہیں ہوگا. اسی طرح سے جو عمل, جس عمل کا رابطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جائے گا, اس عمل کی برکت یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 1400 پہلے کا ہے کہ جوتا جب پہنے تو سیدھے پاؤں میں پہنے, اور جب جوتا اتارے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارے. یہ اس عمل کا رابطہ آج ہم کر رہے ہیں, لیکن چونکہ اس کا رابطہ اس دریائے نبوت سے ہو گیا, اب کیا نتیجہ مل رہا ہے؟ آج ہم عمل کر رہے ہیں تو جوتا پہننے پر سیدھے پاؤں میں 100 شہید کا ثواب, اور جوتا اتارنے پر الٹے پاؤں سے پہلے 100 کا ثواب. لہذا جوتا پہننا اتارنا ہمارے لیے 200 کا ثواب دلا رہا ہے. سب کس وجہ سے؟ کیونکہ اس عمل کی نسبت کہاں سے ہو گئی, اس عمل کا رابطہ کہاں سے ہو گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. تو آپ سے کنیکشن اور رابطے کی برکت یہ ہوئی کہ جوتا پہننا اتارنا, جوتا پہننا ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری ضرورت ہے, لیکن اس میں صرف اتباع کی برکت یہ ہوئی کہ جوتا پہننا سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے اور اتارے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارے. اس معمولی عمل ہے بظاہر یہ, لیکن اس معمولی عمل پر 200 شہید کا ثواب مل رہا ہے. یہ ہے سنت کی برکت. اس لیے میرے پیارے شیخ اور مرشد کیا فرماتے ہیں, نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اور اللہ سے ملاتے ہیں جل جلالہ, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو ایک عمل کی برکت ہے, ادھر آؤ سامنے آ کے بیٹھو, ایک عمل کی برکت ہے, پیچھے ہٹو, ایک عمل کی برکت ہے. یہ ہمارا روز مرہ کا معمول ہے, ہماری عادت ہے, لیکن اگر اس عادت کو ہم سنت کے سانچے میں ڈال لیں تو نتیجہ کیا ہے, اس عادت پر ہمیں 200 شہید کا ثواب مل رہا ہے. میرے دوست صبح شام, اور اپنے بچوں کو پہلے سے عادت ڈالیں کہ بیٹا پہنو سیدھے پاؤں میں پہلے بیٹا پہنو, اور جب اتارو تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارو, شروع سے ٹریننگ اور تربیت کرے. تو نتیجہ کیا ہے کہ ہم یہ سنت کسی اور کو سکھا دیں تو کیا نتیجہ مل رہا ہے, اب جو اس کو 200 شہید کا ثواب ملے گا اس میں حصہ ہمارا بھی لگے گا, اور اس میں ایک ثواب اور بھی ہے, وہ بھی سن لیجیے. اور وہ ثواب یہ ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سکھا دینا سے 1000 رکعت نفل سے زیادہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا. تو اب یہ مسئلہ سیکھنے میں کتنے رکعت ہوئے, 2 مسئلے سیکھے, اور 2 مسئلوں میں کتنی رکعت ہو گئی, 2000 سے زیادہ. بتائیے ہم لوگ کتنے کمزور ہو گئے ہیں, اب کمزوری کا زمانہ آ گیا. تو اس کمزوری کے زمانے میں کیسے, یہ ہے شارٹ کٹ نسخے, یہ سنت کی برکت ہے جناب. یہ تو اصل میں اس نسخے کی وجہ کیا ہے, اس نسخے کا رابطہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لہذا آپ کی برکت سے یہ سب مل رہا ہے, آپ کی برکت سے 1400 سال بعد آپ کی برکت سے یہ چیز مل رہی ہے. تو کتنا آسان نسخہ, بس جوتا پہنے تو جب پہلے پہنے تو سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے, اور جب اتارے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارے. 2 سنت زندہ کی, 200 شہید کا ثواب ہو گیا. بیوی کو سکھا دیا, بچوں کو بتا دیا, ان کی ٹریننگ کر دی, دوستوں کو بتا دیا, ماشاءاللہ, اور 200 شہید کا ثواب صبح شام لیتا ہے. کتنی دفعہ انسان جوتے پہنتا اتارتا ہے, 5 مرتبہ تو مسجد ہی کا معاملہ ہے, تو 200 شہید کا ثواب. تو یہ آپ کی کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جناب, یہ آپ کا یہ معجزہ, یہ جو آپ کے معجزوں میں سے یہ سنت کا معجزہ تو اب بھی زندہ ہے, یہ سنت کا معجزہ اب بھی موجود ہے. لہٰذا اس پر عمل کر رہا ہے, یہ سنت ایسا معجزہ ہے کہ 200 شہید کے ثواب دلا رہی ہے. ہو گیا نا جناب. اور میرے پیارے شیخ اور مرشد سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت جب کوئی بادشاہ اپنا محل بناتا ہے تو وہ تو بہت بڑا بناتا ہے, کئی کئی ایکڑ جگہ اور بہت بڑا رقبہ اور ایریا کو کور کرتا ہے, اس میں اپنا محل بناتا ہے, اور اللہ تعالی نے جو اپنا گھر بنایا وہ اتنا چھوٹا سا بنایا, جبکہ مکہ شریف میں برابر میں ہی بادشاہ کا محل بھی ہے اور اللہ میاں کا گھر بھی ہے. اللہ میاں کا گھر ہے چھوٹا سا, اور شاہی محل بہت بڑا, اونچا بھی ہے چوڑا بھی ہے. تو میرے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دام برکاتہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا محل اپنے شایان شان نہیں بنایا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو محل اپنا گھر بنایا یہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر بنایا. لہذا اگر وہ شاہی محل بڑا بھی ہے تو شاہی محل کو کون دیکھتا ہے, حاجی جا کر شاہی محل دیکھتا ہے, وہ حاجی تو شاہی محل کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا اللہ میاں کے گھر کو, اس کو دیکھ کر مست ہو رہا ہوتا ہے. جب طواف کرتے کرتے تلاوت نوافل پڑھ کے تھک جاتا ہے تو بس اللہ میاں کے گھر کو دیکھتا رہتا ہے اور اس میں بھی ثواب ہے سب دیکھنے سے, اور اس کو دیکھنے سے جو لذت ملتی ہے اور جو سرور ملتا ہے یہ حدیث کو سمجھ سکتا ہے کہ عروس اللہ نے کس گھر کو دیکھنے سے. لہذا جو حاجی ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے جاتا ہے وہ شاہی محل کی طرف تیری نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا. ماشاء اللہ دیکھیے یہ کیسا آٹومیٹک سسٹم ہے. اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہماری زندگی کا جو بجلی ہے یہ بند ہونے والی ہے, اس کے بلب فیوز ہونے والے ہیں, تو جلدی سے جنریٹر کا بندوبست کر لو. اور وہ جنریٹر کیا ہے؟ واللہ کے عشق و محبت ہے جنریٹر ہے, یعنی یہ تو بجلی سے چلتا ہے. فرماتے ہیں تجلی کا جنریٹر حاصل کر لو, یہ ایک وقت آنے والا ہے کہ فیوز اڑنے والا ہے ہمارا, ہم سب کا فیوز اڑنے والا ہے. فرمایا فیوز اڑنے سے پہلے باد تندستو چراغے ابترے, معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باد تندستو چراغے ابترے, کہ موت کی بہت تیز آندھی چل رہی ہے اور ہماری زندگی کا چراغ بہت کمزور ٹمٹماتا ہوا ہے. زو بگیرانم چراغے دیگر, جلدی کرو, جلدی سے اللہ کی محبت کا جنریٹر حاصل کر لو تاکہ جیسے ہی وہ بند ہو وہ جنریٹر اپنا کام شروع کر دے گا, یعنی دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. لیکن مرنے کے بعد وہ پریشان نہیں رہے گا. میں آپ کو بہت غور سے دیکھ رہا ہوں. وعلیکم السلام. ان کو ذرا جگہ دیجئے موتی والا بھائی. میں آپ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جی, کیونکہ اتنے دنوں کے بعد جو ملاقات ہو رہی ہے. آج بچے نہیں آئے؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. تو میرے پیارے دوستوں, جب مکہ شریف میں حاجی جاتا ہے تو شاہی محل کو نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے, وہ تو اللہ میاں کے گھر کو دیکھتا ہے, اسی سے مست ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا گھر چھوٹا بنایا وہ اپنی شان کے مطابق نہیں چھوٹا بنایا, اپنی شان کے حساب سے گھر نہیں بنایا, بلکہ ہماری کمزوری کو دیکھ کر بنایا. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کہ جب مکہ شریف سے لے کر جدہ تک جو تقریباً 80 کلومیٹر ہے وہاں تک پورا گھر بنا دیتے. لیکن میرے مرشد نے فرمایا پھر کیا حال ہوتا؟ پھر حکم ہوتا 7 چکر لگاؤ تو کیا علم ہوتا؟ ایک ہی چکر میں حاجی راستے میں پھر جو ہے ڈرپ سینٹر لگے ہوئے ہوتے, حاجی کو ڈرپ لگ رہی ہوتی گلوکوز کی, چکر آ جاتے. واہ مولا واہ, کیسا آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا چکر ہمارے لیے آسان فرما دیا. لہذا جب حج کا زمانہ آتا ہے یا رمضان شریف میں جب رش بہت ہوتا ہے, اگر کسی ضرورت کی وجہ سے اوپر کی منزل یا چھت پر طواف کرنا پڑے تب حاجی کو پتہ چلتا ہے کہ نیچے طواف کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو گھر بنایا اپنی شان کے مطابق نہیں بنایا, ورنہ اللہ کی شان کیا بھائی, یہ دنیا بھی چھوٹی پڑ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو گھر بنایا ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل ہوا. جب میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا کوئی صحابی مکہ شریف میں نہیں ٹھہرا, تمام صحابہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کہ جن کے اسلام لانے پر کعبہ شریف میں پہلی نماز ادا کی گئی, لیکن انہوں نے بھی جب ان کو بھی حکم ہوا وہ بھی چل پڑے ہجرت کے لیے. وعلیکم السلام. جب ان کو بھی حکم ہوا وہ بھی چل پڑے, لیکن چونکہ حضرت عمر تھے نا, اس نے تلوار لہرائی اور اعلان کیا کہ میں تمہارے ڈر سے نہیں کر رہا, کیونکہ ایسے بہادر تھے کہ جس محفل اور جس میٹنگ پلیس میں جہاں پر یہ پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ ہم جب لوگوں کو منع کرتے رہیں گے اس کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں, تو جس پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ کو قتل کریں, 100 اونٹوں کا 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا, اسی پر تو حضرت عمر انعام لینے کے لیے نکلے تھے. کیا پتا تھا کہ انعام کے قتل کرنے نکلے اور قتل ہو جائیں گے خود، یعنی محبت کے مقتول ہو جائیں گے، محبت کے مقتول ہو گئے نا. لہذا جس مجلس میں جو لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے، جتنے لوگ جب یہ اسلام لائے تو ایک ایک کے پاس جا کر اس کی پٹائی لگائی اور ٹھکائی لگائی، جو جو اس میٹنگ میں موجود تھے نا سب کی جا کر ٹھکائی لگائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ایسا عالم تھا، قوت اور طاقت تھا. لیکن کیا فرمایا حضرت عمر نے، میں تمہارے ڈر کی اتنی اللہ کے حکم کے ساتھ عزت کر. اور صحابہ کا ایمان دیکھیے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہمارا وطن ہے یا ہمارے خاندان باپ دادا رہتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ کعبہ شریف موجود ہے یہاں پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے کعبہ شریف چھڑوا رہے ہیں؟ جمع جمایا کاروبار، رزق کے اسباب صحابہ نے چھوڑا نہیں چھوڑا. اور پھر کعبہ شریف 1,00,000 کا ثواب. لیکن آپ ذرا سوچئے، 9 تاریخ ہے، عرفے کی 9 تاریخ ہے، تمام حاجی عرفات کے میدان میں جا رہے ہیں. ایک حاجی منا سے بجائے عرفات جانے کے اس نے سوچا یار اس وقت بڑا اچھا موقع ہے، اب میں خوب مکہ شریف جاتا ہوں، بیت اللہ سے ملتظم پر جا کر خوب لپٹوں گا، خوب چپٹوں گا، حضرت صلی اللہ کے بے شمار چمے اور بوسے دوں گا، اور مقام ابراہیم پر بہت نمازیں پڑھوں گا، حسین کے اندر جا کر نمازیں پڑھوں گا. اب اگر وہ 9 تاریخ کو بجائے عرفات جانے کے وہ کعبہ شریف سے آ کر لپٹتا اور چپٹتا ہے، اللہ ملے گا اس کو؟ اللہ تعالیٰ سمجھ سے خوش ہوں گے کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ اس وقت بادشاہ شاہی محل میں نہیں ہے، بلکہ اس بادشاہ نے اس وقت جو ڈیرا ہے اور اپنا خیمہ کہاں لگا دیا؟ عرفات کے میدان میں. لہذا اب اس وقت شاہی فیصلے عرفات سے جاری ہوں گے. لہذا اسی طرح صحابہ نے میرے دوست کو ہجرت کے حکم پر کوئی کعبہ شریف سے نہیں چپکا، کیونکہ جانتے تھے کہ اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ. اب بیت اللہ سے چپکنے سے تمہیں اللہ نہیں ملے گا، اب تمہیں اللہ کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ سے ملے گا. لہذا صحابہ نے اس چیز پر بھی صبر کیا اور خاندان کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا. میرے پیارے شیخ نے عجیب بات فرمائی، حالات حاضرہ کے حساب سے بہت عجیب بات ہے، فرمایا کہ اسلام کی یہ جو ہجرت ہے مکہ شریف سے مدینہ شریف، اس ہجرت نے ہمیں ایک بہت عظیم الشان سبق دے دیا کہ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے وطن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالی کے حکم کے سامنے وطن کی حیثیت نہیں ہے، لہذا وطن پرستی کے بت گروا دیے، وطن پرستی کے بتوں کو پاش پاش کر دیا کہ تم وطن پرستی مت کرو، قوم پرستی مت کرو، لسانیت کی طرف مت جاؤ، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے یہ سب چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. اور پھر صحابہ کو دیکھیے، رزق کے اسباب کو چھوڑا، رزق کے اسباب کو چھوڑا اور رزاق کو ساتھ لے گئے. وارے عبد الرزاق کو دیکھا آپ نے کہ اسباب، عبد الرزاق نے، رزاق کے بندے نے اسباب رزق کو چھوڑا اور رزاق کو ساتھ لے گئے. کیا بنعمت ہے! لہٰذا کس چیز کی کمی رہی صحابہ کو؟ تنگی آئی نا، تکلیف ہوئی نا، یہی بات ہے نا کہ تکلیف ہوئی. لیکن میرے دوستو انجام کیا ہے آج؟ آج ہم کیا کہتے ہیں صحابہ کے نام آتے ہی مست ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ انجام وہی ملا. لہٰذا ہر چیز میں تکلیف تو تھوڑی سی آتی ہے، لیکن جو تکلیف اللہ کے راستے کی تکلیف ہوتی ہے اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے ذریعے ملتا ہے. لہٰذا صحابہ کو کیا ڈگری مل رہی ہے؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. آئیے جناب تھوڑی جگہ بناؤ بھائی، السلام ماشاء اللہ. صحابہ کو کیا ڈگری مل رہی ہے؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ ڈگری مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی. کیا عجیب بات ہے! یہ ایک چیز رہتی ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ ڈگری ملی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی ڈگری مل گئی صحابہ کو. کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر. لہذا میرے دوستو جب صحابہ نے اتنی تکلیف اٹھائی، وطن کو چھوڑ دیا اور جمع جمع کاروبار چھوڑ دیا اور کعبہ شریف کو بھی چھڑوا دیا، आज हमसे वतन तो नहीं छुड़वाया जा रहा ना, सब क्या कह रहे हैं मेरे शेख फरमाते है जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, है जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, असली हिजरत नहीं इसे तरके वतन, वतन को छोड़ना ये हिजरत नहीं है असली, असली हिजरत ये है, असली मुहाजिर वो है जो गुनाहों को छोड़ दे। असली हिजरत क्या है कि गुनाहों को छोड़ दे। लहजा साहबा ने तो क्या कितनी कुर्बानी दी, हमसे तो इतनी कुर्बानी थोड़ी मांगी जा रही है कि वतन छोड़कर चले जाओ। तो इतना है कि कारोबार भी रखो, अपना प्लाट भी रखो, मकान भी रखो, बैंक बैलेंस भी रखो, मोटर और मोबाइल भी रखो, लेकिन इतना काम कर लो गुनाह छोड़ दो बस, इतनी से कुर्बानी है बस। और फिर गुनाह जैसी खराब और नजीज चीज छुड़वा रहे, सब इतनी कुर्बानी, और इस चीज पर सब्र कर ले तो अल्लाह ताला की दोस्ती और विलायत का जो सबसे ऊंचा मकाम है जिसका नाम है मकाम सिद्दीकियत, अल्लाह की दोस्ती और विलायत का सबसे ऊंचा मकाम है। मां रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सब्र बुग्जी दंदो सिद्दीकी शुदन, कि तुम सब्र इख्तियार करो और अल्लाह की दोस्ती और विलायत का सबसे ऊंचा मकाम ले लो जिसका नाम मकाम सिद्दीकीन है, जिसकी कदर से आप इसका अंदाजा कर ले कि शहीद से भी ऊंचा मकाम है। यानी आप इस चीज से अंदाजा कर ले कि मकाम सिद्दीकियत इतना ऊंचा मकाम है कि शहादत से भी ऊंचा मकाम है। मिनन नबीजीन व सिद्दीकीन व शुहदा, के नबुवत सिद्दीकियत और शहीद। तो पहले आला को जिक्र किया, नबुवत जिसका दरवाजा बंद हो चुका, अब कोई नबी नहीं आएगा, और उसके बाद सिद्दीक का दर्जा, फिर उसके बाद शहीद का दर्जा। लिहाजा मकाम सिद्दीकियत का हुसूल ये आज भी मुमकिन है, और इसकी कदर का और इसकी अजमत का अंदाजा कैसे कर ले कि शहीद से ऊंचा मकाम है। लिहाजा जब ओहद के मौके पर ग़ज़वा ओहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक बहा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर ऐसा जोश आया, आपके खून नबूवत को देखकर कि आपने तलवार निकाली काफिरों पर झपटने के लिए, यही आज तो सिद्दीक रहेगा या काफिर रहेंगे। लेकिन आपने क्या किया, सरवर आलम सिद्दीक झटते काफिर की तरफ और नबी झटते सिद्दीक की तरफ, और पकड़ लिया और क्या फरमाया, शिव से फट अपनी तलवार को नियाम में डालो, ला तो छेड़ा बिनफ्सी का, और अपनी जुदाई से मुझे गमजदा मत करो। देखा आपने साहब कि मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि जाने नबूवत आशिके जाने सिद्दीक होती है। तो ये सिद्दीक का जो मकाम है ये हम भी हासिल कर सकते हैं ये इस मकाम। अब रही बात कि इस मकाम सिद्दीक पर जाने के लिए हमारी रूह की गाड़ी में किस पेट्रोल की जरूरत है, क्योंकि भाई देखो जो गाड़ी जितनी अच्छी होती है ना उसमें पेट्रोल उतना बढ़िया डाला जाता है, सवारी के एतबार से पेट्रोल डाला जाता है। लिहाजा मर्सिडीज गाड़ी में हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालते हैं, और जो जहाज होता है ना उसका पेट्रोल सबसे कीमती होता है, जहाज का पेट्रोल सबसे कीमती होता है, क्योंकि उसको जमीन छोड़ना होता है ना। लिहाजा जहाज का पेट्रोल सबसे ज्यादा कीमती होता है। तो मकाम सिद्दीकियत चूंकि आला मकाम है, उसके लिए भी आइए जनाब आगे आ जाइए आइए भाई, बहुत सारी जगह खाली करो। हमारे मौलाना आप क्या बात है, आपके साथी तो है नहीं, हाजी साहब हाजी साहब इधर आइए इधर सामने। अब वो भैया अब्बा किधर है, अब्बा की तबीयत अच्छा अच्छा ठीक है बहुत अच्छा। जगह दे दो भाई आप थोड़ा इधर खस के, इनके दोस्त को जगह दे दो मौली साहब के। थोड़ा सा नीचे होके बैठ जाए ताकि पीछे वाले साथी नीचे ना देखते रहे और दिखाते रहे। मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि सोहबत का यही राज है कि एक आदमी जहां जाता है तो अपने दोस्त को भी साथ लेकर जाता है और दूर से इशारा भी करता है कि आगे आ जाओ। तो फरमाया यही राज है अल्लाह वालों की सोहबत का, कि जो अल्लाह ताला अपने औलिया को नेमत अता फरमाते हैं उनके पास के बैठने वालों को भी वही नेमत मिलती है। سمے یہ رہا ہے اللہ کی صحبتوں کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا جو اس وقت سب سے اونچا مقام جو حاصل کیا جا سکتا ہے اس مقام کا نام ہے مقام صدیقیت. مقام صدیقیت, اور چونکہ یہ صدیقیت کا مقام, اب اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہماری روح کو کس پیٹرول کی ضرورت ہے وہ پیٹرول بتانا ہے, اور پھر پیٹرول مل کے بعد ملنے کے بعد ہم اپنی روح کی گاڑی وہاں چلائیں گے کیسے, یہ دو باتیں پیش کرنی ہیں. اور چونکہ اب ریل گاڑی, گاڑی کا پیٹرول الگ, ریل گاڑی کا الگ, اور جہاز کا سب سے اعلیٰ ہائی کوالٹی کا پیٹرول ہوتا ہے, کیونکہ جہاز کو زمین سے اڑنا ہوتا ہے فضاؤں کے اندر, لہذا اس کا پیٹرول بہت ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے. اور چونکہ مقام صدیقیت یہ بھی اللہ کا قرب سے قربت کا اس وقت سب سے اونچا مقام ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے پیٹرول بھی کیسا ہوگا بھائی. اب وہ پیٹرول کیا ہے, وہ پیٹرول سن لیجئے, اور پھر اس پیٹرول کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہے کیا. نمبر ایک, وہ پیٹرول ہے کیا, معرومی فرماتے ہیں صبر بغزی دندو صدیقی شدن, فرماتے کہ صبر اختیار کرو اور مقام صدیقیت حاصل کر لو. یعنی اس مقام صدیقیت کے لیے ہماری روح کی گاڑی کے لیے جس پیٹرول کی ضرورت ہے اس پیٹرول کا نام ہے صبر. اس پیٹرول کا کیا نام ہے؟ صبر. اور صبر کی, اب یہ صبر کی تین قسمیں ہیں, تب ہمارا پیٹرول مکمل ہوگا. ایک صبر جو معروف ہے اور مشہور ہے, ایک وہ ہے, اور دو اضافی پیش کروں گا. معروف اور مشہور صبر کیا ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی آ جائے, اس طرف آ جائے تو ماشاء اللہ ٹیم آ رہی ہے آپ کی, مشہور اور معروف کیا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو کیا سکھایا جاتا ہے کہ جی صبر کرو. لیکن صبر کے معنی کیا ہے, اگر کوئی تکلیف کی جان سے روتا ہے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے, یاد رکھیے گا اس مسئلہ. جیسے اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا, اولاد کا انتقال ہو گیا, اس کو کوئی تکلیف ہے, بیمار ہو گیا, یا کسی نے اعتراض کر دیا, دشمن آ گئے, تو اس کی وجہ سے رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ رونے لگے, آنسو نکلے. صحابہ نے پوچھا آپ کی آنکھوں میں, آپ کی آنکھ مبارک میں آنسو, تو آپ نے کیا فرمایا, فرمایا میرے بھی سینے میں دل ہے. اور میرے پیارے شیخ نے جب یہ بات فرمائی, فرمایا کہ آپ کا یہ رونا سنت بن گیا, اور اس سنت میں امت کی صحت کی ضمانت ہے. کیونکہ جو لوگ کسی پریشانی کی وجہ سے روتے نہیں ہیں تو دل پر کیا ہوتا ہے, ایک بوجھ رہتا ہے, اور کتنے لوگوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور ہارٹ اٹیک نہ بھی ہو تو دل ضرور کمزور ہو جاتا ہے, اور رونے سے کیا ہوتا ہے, دل ہلکا ہو جاتا ہے. لہذا آپ کا یہ رونا سنت بن گیا, غم اور مصیبت پر یہ رونا سب سنت بن گیا, اور سنت کی برکت سے ہماری صحت کی حفاظت ہو رہی ہے. دیکھا آپ نے صاحب سنت کا کیا عجیب راز ہے, کہ مصیبت پر رونا, مصیبت پر رونا یہ سنت ہے, اور اس آنسو پر, اور یہ جو آنسو ہے یہ اللہ تعالی کے راستے کے آنسو ہے. آنسو کی دو قسمیں ہیں, ایک آنسو تو وہ ہے جو اللہ کی محبت میں نکلے, ایک آنسو وہ ہے جو اللہ کے خوف سے نکلے, اور ایک آنسو اور بھی ہیں, اور وہ آنسو ہے لیلا کے لیے نکلے, وہ بھی ایک آنسو ہے جناب. سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, کہ عاشق روتے رہتے ہیں اور صنم خود سوتا رہتا ہے, یہ بھی ایک آنسو ہے جناب. لیکن فرق ہے دونوں آنسو میں, وہ آنسو جو مولا کی محبت میں نکلے اس آنسو کی قیمت کیا ہے. مولا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برابر می کنت چاہے مجید, وہ آنسو جو اللہ کی محبت اور خوف میں نکل رہے ہیں ان آنسو کی کیا قیمت ہے. اب ان کا وزن ہو رہا ہے, کیسے وزن ہو رہا ہے, اشک را در وزن با خون شہید, وہ آنسو شہید کے خون کے برابر وزن کیے جا رہے ہیں. یہ آنسو ہے وہ اللہ کے لیے جو نکل رہے ہیں, اور وہ آنسو جو لیلا کے لیے نکل رہے ہیں کہ ہائے میری لیلا کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی. کیوں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. ایک عاشق ہے, اس نے اپنی معشوقہ سے کہا کہ دیکھو فلاں انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لو, تو میں بھی وہیں داخلہ لے لیتا ہوں, تم بھی لے لو, اور خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے. تو ذرا ہم وہاں پر بیٹھ کر, اب تک دور دور سے چیٹنگ کر رہے ہیں, وہاں بیٹھ کر کمبائن اسٹڈی کریں گے. کمبائن اسٹڈی جس سے ہمارا نفس رہے گا ریڈی, اور پھر جب کمبائن اسٹڈی سے نفس ریڈی رہے گا تو پھر ریڈی اسٹڈی اینڈ گو کرنا میں کوئی مشکل نہیں ہے. جب ایتھلیٹ بھاگتا ہے نا تو کیا کہتا ہے, ریڈی اسٹڈی اینڈ گو. اب اس کے بعد وہ جو عاشق تھا اس نے داخلہ کروا دیا, وہاں ایک عاشق اور آ گیا. اس نے کیا کیا کہ اس کی معشوقہ کو پٹا لیا, ایسا ہوتا ہی رہتا نا بھائی. اب اس نے پٹا لیا اور پھر اس ظالم نے پہلے عاشق کو تڑی دلوائی اور دھمکی دلوائی, اگر تم نے یہاں قدم رکھا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ ہو رہا ہے جناب, عشق مجازی کے میں یہ عالم ہو رہا ہے. اب وہ بےچارا دوسرا کیا کرے گا, اب وہ رہے گا نہیں رہے گا. لیکن یہ جو اس کے آنسو ہے, میرے پیارے شیخ اور مرشد نے فرمایا گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے, اس پر کچھ نہیں ملے گا, اس کو جوتے پڑیں گے اس کو. اور وہ آنسو جو اللہ کی محبت میں اللہ اوپر شہید کے خون کے برابر وزن کیے جا رہے ہیں, کیا معمولی چیز ہو رہی ہے آنسو, کیا قیمت ہے میرے دوستو. تو لہذا مصیبت پر رونا, سنت کی اتباع میں میرے دوستو یہ رحمت ہے ہمارے لیے. اب مصیبت کے پانچ پرچے ہوں گے جس میں سب کو گزرنا پڑے گا, کوئی چھٹی نہیں ہے. وہ پانچ پرچے کیا ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے. یہ کرم ہے ان کا, یہ امتحان کا بتا بھی دیا, اور کرم ہے کہ پرچے کے سوالات بھی بتا دیے کہ کون سے کوشچن آئیں گے تمہارے, گیس پیپر بھی دے دیا. اور یہ لوگ جو گیس پیپر بتاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس گیس پیپر کی گیس نکل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ جو گیس پیپر دے رہے ہیں وہ 100% بالکل پرفیکٹ ضرور وہ ویسا ہی ہوگا. وہ ہمارے زمانے میں گیس پیپر آتا تھا شاید اے یو خان کا, ہاں بھائی یہی تھا نا وہ اے یو خان. ہاں جی, اب تو پڑھائی کا زمانہ وہ گزر گیا, لیکن یاد آیا آج اے یو خان بہت مشہور تھا. لیکن غلط بھی ہو سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پرچے عطا فرما دیے وہ بالکل پرفیکٹ 100% یقینی ہے. اب وہ پانچ پرچے ہیں. نمبر ایک, بشیء من الخوف, تنوین تقلیل کے لیے بھی آتا ہے نا, تو اللہ کا تھوڑا سا امتحان ہوگا, تھوڑا سا امتحان, بشیء تھوڑا سا امتحان, زیادہ نہیں ہے. اور پھر اس امتحان میں بھی کیا فرمایا, من الخوف, من بھی تبعیضیہ کے لیے آتے ہیں, یعنی جو خوف ہے اس خوف میں سے تھوڑا سا امتحان لیں گے. یعنی ایک تو پہلے ہی تقلیل تھی تنوین کی وجہ سے, دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین صاحب نہ سمجھ لینا کوئی, دو زبر دو زیر دو پیش, جن کو قاری صاحب کے ڈنڈے یاد ہو یاد آ جائے گا ان کو کہ تنوین کس کو بولتے ہیں. تو تنوین جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش, اور عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں تنوین آ جائے تو اس سے ایک مراد تقلیل, یعنی تھوڑا سا. اور من من جو ہے وہ یعنی خوف میں سے اس کا ایک کچھ حصہ تھوڑا سا امتحان لیں گے. اور خوف سے کیا مراد ہے, علامہ علوسی کی بات میرے مرشد نے سنائی, المراد بالخوف الخوف العدو, دشمن کا خوف, یعنی دشمن پیدا کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. کیسے؟ کوئی اعتراض کرنے والا ہوگا, کوئی حسد کرنے والا ہوگا, کوئی کاروباری ترقی دیکھ کر جلن کرے گا, کسی کو لڑکی زیادہ پہنا تو پیدا ہونے سے جلن ہوگی, وغیرہ وغیرہ. تو دشمن سے خوف اللہ تعالیٰ دیں گے. ایک خوف ہو گیا, نمبر ایک ہو گیا نا سر, ایک پرچہ. اور اس میں بھی من الخوف فرمایا, من تھوڑا سا خوف ہوگا بس, ایسا اللہ تعالیٰ نہیں خوف دیں گے کہ بالکل جان نکل جائے, تھوڑا سا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم کتنے بہادر ہیں اور کتنے کمزور ہیں. تو ہماری قوت کے اعتبار سے امتحان ہوگا جناب. ایک ہو گیا نا. نمبر دو, والجوع, भूख में इम्तिहान लेंगे, कभी क्या होगा, कभी बिरयानी बंद हो जाएगी और बिरयानी की जगह दाल खाने को मिलेगी। वो के शौहर अपनी बीवी को ये शेर सुनाता है कि पकाओगी जिस दिन तुम अरहर की दाल, पकाओगी जिस दिन तुम अरहर की दाल, समझ लो उसी दिन मेरा इंतकाल। जी साहब, लेकिन याद रखिए दाल बड़ा माल है। दाल, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हमारे यहाँ ये मसल मशहूर थी, दाल बड़ा माल, कब यानी भूख में भी, दाल बड़ा माल। और माछ की दाल तो कहता ही शाही दाल कहलाती है, माछ की दाल, लेकिन पकाने वाले का फन होना चाहिए उसमें। माछ की दाल हर कोई नहीं पका सकता। तो दूसरा इम्तिहान क्या होगा, वलजू, भूख में होगा कि कभी कारोबार में तंगी कर देंगे थोड़ी सी, अब उसकी कम हो रहा है, भूख में इम्तिहान है, कभी मोशन लग गए, अब सब शामी कबाब बिरयानी खा रहे हैं, इसको इजाजत नहीं खाने की, इम्तिहान हो रहा है ना, ऐसा भी इम्तिहान होता है जनाब, गोश्त है खाने की इजाजत नहीं है। और वलजू वनकुसिम मिनल अमवाल, जो अल्लाह ताला ने हमें माल अता फरमाया उस माल में अल्लाह थोड़ा थोड़ा सा नफ्स डाल देंगे, ये भी अल्लाह की तरफ से। वो कैसे, कि कभी मोबाइल गायब हो गया, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हल्का फुल्का, कभी किसी और अपने माल में से नुकसान हो गया, ये भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। हो गया ना, माल अल्लाह का है, अगर अल्लाह ने अपना माल वापस ले लिया तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है। दो तीन इम्तिहान, तीसरा पर्चा नंबर चार, वल अनफुस, हमारी जानों में से होगा। वो कैसे, कभी अल्लाह ने हमें बीमार फरमा दिया, हम कभी बीमार हो जाएंगे, कभी हमारी बीवी बीमार, माँ बाप बीमार, औलाद बीमार, और कभी किसी का इंतकाल हो गया, इस तरह भी अल्लाह ताला इम्तिहान लेते। हकीम उल उम्मत खानवी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि एक शख्स ने अपने मुलाजिम से कहा कि देखो, उसकी अलमारी में दो खाने बने हुए थे और नीचे वाले अलमारी में 12 गिलास रखे हुए थे, उसने अपने मुलाजिम से कहा कि देख कि गिलास को उठाकर ऊपर रख दे ऊपर वाले खाने में। तो मुलाजिम ने कहा, हुजूर ये जो गिलास 12 नीचे रखे हैं, ये एक अकेला ऊपर जाएगा तो वो उदास हो जाएगा और बोर हो जाएगा, बोर। तो आप ऐसा ना करें, इसको जुदा ना करें। तो मालिक क्या कहता है, वो कहता है अलमारी मेरी, तू मुलाजिम मेरा और गिलास मेरे और दोनों खाने मेरे, तू काहे को बोलता है, चल तेरा काम है कर। अच्छा जी जना, अब उसने गिलास ऊपर उठाकर ऊपर रख दिया, चंद दिन गुजरे तो उसने कहा एक गिलास उठाकर और ऊपर रख दे। उसने कहा, हुजूर 10 गिलासों की सोबत मिल रही थी इसको, 10 गिलासों की कंपनी में था, अब एक ऊपर अकेला है उसके साथ जाएगा। फिर मालिक ने वही कहा, अलमारी मेरी, खाने मेरे, गिलास मेरे, तू मुलाजिम मेरा, रख ऊपर। तो वो उस मालिक का क्या इरादा था, जितने गिलास नीचे सबको उठाकर ऊपर रखता चला जाए तो फिर क्या होगा, सबको कंपनी मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, हकीम उल उम्मत फरमाते हैं दुनिया और आखिरत दो खाने हैं, या दुनिया में जितने हम लोग है ना, ये सब अपने खानदान से मिलते चले जाएंगे वापस। जितना हम यहाँ खानदान बड़ा समझ रहे ना, इससे ज्यादा बड़ा खानदान तो हमारा ऊपर वाले खाने में है। तो एक दुनिया का खाना, एक आखिरत का खाना, बस मालिक का हुक्म होगा कि इसको यहां से मुंतकिल करके उधर ले जा, बस। ये अल्लाह का खाना है, दुनिया भी अल्लाह की, आखिरत भी अल्लाह की, हम भी अल्लाह के, लगा खाने मुंतकिल होते, खाने से गिलास मुंतकिल होते जाएंगे ऊपर की तरफ। तो अल्लाह ताला कभी जान में भी इम्तिहान लेते, चार हो गए और पांचों पर जा, वस्तावरात, बागात में से, कारोबार में से, कभी क्या होगा, नफे में नुकसान हो जाएगा, लॉस ऑन प्रॉफिट, लॉस, सर लॉस नहीं, खास इस्तेमाल है ना, लॉस ऑन प्रॉफिट, नफे में नुकसान, कि 1 लाख के नफे की उम्मीद लगाई थी, 50,000 नफा मिला, ओ जी लॉस हो गया। तो क्या था उससे पहले, तो जब हमें ये थे छोटे तो समझ में नहीं आता था, जब जरा अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी, सब पढ़ा, सब पता चला, ओहो ये भी अजीब लॉस है, यानी प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, हैरान हो गए। तो पता चला वो नुकसान है, लेकिन नफे में नुकसान है वो। جو نفع ہم نے سوچا تھا اس نفع نفع نہیں ملا, اس میں کمی آ گئی. ہو گئی نا جناب, کوئی بات نہیں, کسی کو سنوا رہے آپ, سنوا رہے, کوئی فکر نہیں کریں, سامنے رکھ لیں بالکل. تو ہو گئے نا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جو ان پانچ پرچوں پر عمل کرے گا اس کے لیے وبشر الصابرین, اس کے لیے بشارت ہے بشارت, جو ان پانچ امتحان کو کامیاب کر لے. کیسے؟ ہر چیز میں اللہ میں. شکوا کیا ہے, صبر کیا ہے, شک صبر یہ ہے تکلیف سے آنسو بہا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے شکوا نہیں کرتا بس. صبر کیا ہے کہ لا شکوا فی, اس میں شکوا نہ کرے, شکایت نہ ہو کہ اللہ آپ نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا. اللہ آپ کی چیز تھی, آپ نے واپس لے لی, آپ کی مرضی ہے, یہ آپ کی چیز تھی, میں بھی آپ کا, آپ جیسے چاہے اس میں آپ مالک ہیں, جیسے چاہے آپ اس میں تصرف فرمائیں. اچھا جا رہے ہیں, اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا جی بہت ضروری, سمجھ گیا میں بھی, امپورٹنٹ میٹنگ. تو ہو گیا نا, اب یہ صبر وہ ہے جو اس کو کہتے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ باقی مضمون آپ ان کو سنائیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دو صبر خاص ہو رہے گئے. تو یہ صبر ہے صبر فی المصیبہ, مصیبت پہ صبر کرنا. ہو گیا نا یہ صبر, یہ تو معروف بھی ہے. اب دو صبر اور ہے, اب یہ پیٹرول تیار ہو رہا ہے. کس کا پیٹرول؟ یہ مقام صدیقیت پر اپنی روح کی گاڑی کو اڑانے کے لیے پیٹرول دیا جا رہا ہے. ایک پیٹرول کیا ہے صبر فی المصیبہ, اب دوسرا پیٹرول کیا ہے؟ دوسرا پیٹرول ہے الصبر علی الطاعات, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جمے رہنا, اسی کا نام استقامت ہے. یہ صبر کا کیا نام ہے؟ الصبر علی الطاعات. کیا مطلب؟ کہ دھوپ ہے, چھاؤں ہے, سردی ہے, گرمی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں چھوڑتا. جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. یعنی اگر وہ کراچی میں ہے, لندن میں ہے, دبئی میں ہے, امریکہ میں ہے, کینیڈا جاتا ہے, چائنا جاتا ہے, جس ملک میں جاتا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے اپنی نماز پوری کرتا ہے. چاہے جہاز میں سفر کر رہا ہے, اگر جہاز میں نماز کا وقت آ گیا تو وہ جہاز میں نماز ادا کرتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ یہ انگریز مجھے کیا بولیں گے, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. کیوں؟ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ سے چھا گئے اور میں زمانے میں چھا گیا. وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا, بلکہ وہ اللہ کی رضا اور خوشی کو دیکھتا ہے. اگر فجر کی نماز گرمی میں پہلے ہو رہی ہے تو ایسا نہیں کہ فجر کی نماز دیر سے پڑھ لے اور پھر مسجد میں نہ پڑھے. یہی تو عشق کا امتحان ہے بھائی, اسی سے تو وہ پیٹرول بنے گا. وہ جو اپنی غم برداشت کر رہا ہے کہ رات کو سویا دیر سے, کیونکہ دہلی والوں کی دعوت پر گیا تھا رات کو 2 بجے اور آج کل 3 بجے, یعنی 3 بجے کھانا ملا اس کو اور صبح آیا 4 بجے سویا آ کر, اور فجر کی نماز ہے 6:20 پر. اب اس کو اٹھنا مشکل ہے, لیکن یہ جو تکلیف اٹھا رہا ہے میرے دوستوں اور اپنے جسم پر جان پر صبر کر رہا ہے, ارے اسی سے تو وہ صدیقیت کا پیٹرول تیار ہو رہا ہے. لہذا گرمی میں فجر کا امتحان کیسے؟ کہ گرمی میں نماز جلدی ہے, اور سردی میں امتحان کیسے؟ کہ گرم گرم رضائی میں گھسا ہوا ہے, امتحان ہو رہا ہے نا. اب وہ جو اپنے صبر تکلیف کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ راضی ہوگا. مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے, یہ ہے اس کا پیٹرول. اگر مگر نہیں کر رہا, اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہے. اگر داڑھی رکھنے میں خاندان ناراض ہو رہا ہے, بیوی ناراض ہو رہی ہے, محلے والے ناراض ہو رہے ہیں, دفتر والے مذاق اڑا رہے ہیں, تو وہ پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کیا کہ اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے مجھے, اور اس کے لیے ہر غم کو برداشت کر رہا ہے, تانے برداشت کر رہا ہے. تو میرے دوستوں, اس تانے برداشت کرنے سے, اللہ کی فرما برداری پر جمنے سے وہ جو تکلیف ہو رہی ہے, یہی تکلیف اس کو جھیل کے آئے, یہ صبر کا پیٹرول تیار ہو رہا ہے اس کے لیے. ہو گیا نا, یہ کیا اب خلاصہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کو, فارمولا بتا رہا ہوں, اب آپ اس فارمولے کو جہاں چاہے اپلائی کرتے رہے. تو دوسرا صبر کیا ہے؟ الصبر علی الطاعات, اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا. مثلا کسی نے شرعی پردہ شروع کر لیا, اب شرعی پردہ شروع کیا تو مذاق اڑانا شروع کر دیا, اور شرعی پردے کے معنی یہ نہیں ہے کہ گھر سے بھنکا پہن کر ہاتھ میں دستانے اور پاؤں میں موزے اور آنکھ بھی نظر نہیں آ رہی, لیکن بھائی سے پردہ نہیں ہے,
شوہر کے بھائی سے, اپنے بھائی سے نہیں بھائی, شوہر کے بھائی سے, کیونکہ وہ پردہ ہے, اور بیوی کی بہن سے, بیوی کی بہن سے, بہنوئی کا یعنی پردہ ہے, اپنی شادی سے, اور چچی مومانی سے پردہ ہے. اب پردہ کرنا شروع کرا, لو جی جوانی تو سب نے دیکھی, بڑھاپے میں پردے کا خیال آیا. سننا میرے دوستو, جو وقت آ جائے, جو وقت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے فرما برداری کے لیے, بڑی نعمت ہے وہ, اس کو معمولی نہ سمجھے, بلکہ پھر کہے کہ صاحب اتنا زمانہ جو غفلت میں گزرا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے اتنا زمانہ غفلت میں گزارا, اس کی مجھے معافی عطا فرما دیجئے, اور اس وقت کی تلافی بھی فرما دیجئے, معافی بھی دیجئے اور تلافی بھی دیجئے. ہو گیا نا. دوسرا صبر, الصبر والطاعت, کہ داڑھی رکھنے پر صبر, جماعت سے نماز پڑھنے پر صبر. کیوں؟ کیونکہ گاہک بڑا قیمتی بیٹھا ہوا ہے, مسلسل 6 مہینے کا آرڈر دے گا, اور ہر آرڈر 1 کروڑ روپے سے کم کا نہیں ہے, اور ہر مہینے کا آرڈر ہے. اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ بڑے سرکار کا آرڈر مان رہے ہیں, یہی اس آرڈر پر کہہ رہے ہیں آپ صبر کریں میں نماز پڑھ کے آؤں گا. تو ہو گیا نا, اب صبر والا تاتی. دوسرا پیٹرول, تیسرا پیٹرول کیفیت, تیسری وہ کیا ہے, اب صبر, اور یہ افضل ہے سب سے صبر, یہ تینوں صبر میں سب سے افضل ہے, اور وہ کیا ہے, الصبر عن المعصیۃ, گناہ سے بچنے پر صبر کرنا. آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. یعنی اب یہ صبر کیا ہو رہا ہے کہ بہت خوبصورت 18 سال کی لڑکی سامنے آ گئی, اور حاجی صاحب سے ایئر ہوسٹس پوچھ بھی رہی ہے, حاجی صاحب واٹ ڈو یو وانٹ, ٹھنڈا یا گرم؟ حاجی صاحب بھی کم نہیں ہے, حاجی صاحب کو اس کو دیکھ کر بول رہے ہیں, دونوں لے آؤ, دونوں چلے گا. ایک صاحب گئے نا جہاز میں پہلی دفعہ, جہاز میں پہلی دفعہ بیٹھے, تو وہ جو فضائی ماسی کو بلانے کا جو بٹن ہوتا ہے, فضائی ماسی, یہ ہمارے ایک دوست کے, ہمارے ایک شیخ کے پیر بھائی, انہوں نے نام رکھا فضائی ماسی. تو وہ بٹن دبایا, تو وہ آ گئی, پوچھا جی حاجی صاحب کیا بات ہے, کیوں آئی ہو؟ کہا حاجی صاحب آپ نے بلایا. کہا میں نے نہیں بلایا. کہا نہیں آپ نے بٹن دبایا. کہا بھائی کون سا بٹن دبایا؟ یہ بٹن. اچھا اس بٹن دبانے سے تم آتی ہو؟ کہا ہاں. کیا اگر یہ بٹن میں اپنے گھر پہ لگوا لوں؟ تو میرے پیارے دوستو, اب وہ جو حسین سامنے آ گئی, اور نفس پتہ کیا کہتا ہے, لوگ بھی کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, یہ کون سا اخلاق ہے, وہ بیچاری کو تم نے نکاح اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, یہ کون سا اخلاق ہے بھائی. بیچاری کا دل ٹوٹ گیا. یار اگر تم اس سے کبھی کبھی ٹیلی فون پہ بات کر لیا کرو, تو اس میں ایسی کون سی بری بات ہے, ذرا دل تو رکھ لو اس کا, بیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا. میرے دوستو خوب یاد رکھے, دل ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, دل ٹوٹ جائے لیکن اللہ کا قانون نہ ٹوٹے. اللہ کے قانون کی قیمت ہمارے دل سے زیادہ ہے, اور اللہ کے قانون کے سامنے ہمارا ایک دل کیا, کروڑوں دل بھی کیا ہے. میرے شیخ تو کیا فرما رہے ہیں کہ تیرے در پر میرا اثر ہو یارب, جان اس طرح تجھ پر لٹائے, تیرے در پر میرا اثر ہو یارب, جان اس طرح تجھ پر لٹائے, اور دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت, جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے. ہمارا شوق تو ایسا ہونا چاہیے بھائی. تو اب سامنے آ گئی خوش قامت, اس لیے تو میرے مرشد نے فرمایا بھائی صاحب کسی کا امتحان, اس کے تقوا کا امتحان ممبر پر بیٹھ کر نہیں ہوگا, مسجد میں نہیں ہوگا, ملتزم پر نہیں ہوگا, روضہ مبارک پر نہیں ہوگا, جہاں اشکبار آنکھوں سے رو رہا ہے. فرمایا اس کا امتحان ہوگا بس اسٹاپ پر, ایئرپورٹ پر, اور پھر جہاز میں. وہاں امتحان ہوگا کہ یہ حاجی صاحب ہے یا پاجی صاحب ہے, وہاں پتا چلے گا کہ تقویٰ ان کا, یہ جو ہاتھ میں تسبیح ہے, یہ جو تہجد ہے, ذکر و تلاوت ہے, یہ بزرگوں کی صحبت ہے. اب اس کا امتحان کہاں ہوگا؟ یہ سامنے ہوگا. اب اس وقت جو بندہ آپ تصور کریں اس وقت ایک بندہ نظر بچاتا ہے اور اللہ کی اس کی نظر میں کیا حیثیت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا. تو آپ بتائیے ایک آدمی جو اللہ کے لیے نظر بچا رہا ہے اللہ کیا اس کی کیا قیمت ہوگی. بس یہ غم جو برداشت کر لے صبر عن المعصیہ گناہ سے بچنے کا غم اس اور پھر سب سے زیادہ جو اسٹیم پیدا ہوتی ہے وہ اسی سے ہوتی ہے کیونکہ بارگی جتنے غم ہے نا اس میں مخلوق کی واہ واہ بھی ملتی ہے. جیسے ایک آدمی ہے کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو سب کہہ رہے یار صاحب ماشاءاللہ کتنے دیکھ کے صابر آدمی ہے. کوئی نماز ہے ذکر تلاوت میں لگے ہر سال حج و عمرہ کرے اور تہجد بھی پڑھے کسی وقت جماعت کی نماز نہ چھوڑے کہیں گے یار یہ مخلوق کی تعریف ہے. لیکن جو گناہ سے بچنے کی جو یہ جو محنت ہے نا یہ مخلوق کو نظر نہیں آتی ہے یہ صرف اللہ کو پتہ چلتی ہے. لہٰذا اس صبر پر جو انعام مل رہا ہے جو اس صبر پر انعام کیا رکھا اللہ نے اس صبر پر اللہ نے انعام رکھا ہے اپنی دوستی اور ولایت کا. یعنی اس کے بدلے میں دل ٹوٹے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج عطا فرما دیں گے. یہ وہ انعام ہے جو اس صبر پر اللہ نے رکھا. صبر کی تین قسم ہوگی نا بس گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے میرے دوستوں. تو یہ تین صبر ہو گئے الصبر عن المعصیۃ الصبر فی المصیبۃ الصبر علی الطاعۃ اور الصبر عن المعصیۃ. تین صلہ ہے فی علی اور عن یہ تین صلے ہیں. اور عن جو ہے یہ مغائرت کے لیے آتا ہے لاتا دور رکھو پتا چلا حسینوں سے خود دور رہے اور حسینوں کو اپنے سے دور رکھے. اب آپ بتائیے میگنیٹ جو ہے اٹھنی کو میگنیٹ سے دور کر دیا لیکن میگنیٹ کو اٹھنی سے دور نہیں کیا. یعنی لوہے کو مقناطیس اور میگنیٹ سے دور کر دیا لیکن مقناطیس کو لوہے سے دور نہیں کیا. کیا نتیجہ ہوگا چپک جائے گا کہ نہیں چپک جائے گا. لہٰذا میرے دوستو خود بھی حسینوں سے دور ہو جائے اور حسینوں کو بھی اپنے سے دور رکھے. جی جناب اگر کسی آدمی نے اپنی پرانی معشوقہ اس کا ٹشو پیپر رکھا ہوا ہے یا اس کی تصویریں رکھی ہوئی ہے یا اس کے پرانے ایس ایم ایس رکھے ہوئے ہیں یا ویلنٹائن ڈے کے کارڈ عید کے کارڈ اور ربیع الاول کے جشن ولادت مبارک کے کارڈ وغیرہ وغیرہ سوئم سو اگر رکھے ہوئے ہیں تو یہ آدمی گناہ میں ضرور مبتلا ہو کے رہے گا. اگر اس نے اپنی ای میل صاف نہیں کی لیکن ساتھ میں عاشق لوگ پتہ کیا کرتے ہیں آج کل عاشق میں بھی سادے ہیں میر کتنے سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. اب سادگی دیکھیے عاشقوں کی ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو اگر تم نے تعلق چھوڑنا ہے نا تو اپنی سم بدلو. انہوں نے کہا جی بہت اچھا سم بدل لی. اسی بات اسی اپنی معشوقہ کو فون کیا دیکھو میں نے اپنی سم بدل لی ہے اب میرا اور تمہارا کوئی کنیکشن اور رابطہ نہیں ہوگا اور مجھے فون مت کرنا میں نے اپنی سم بدل لی ہے. اب آپ بتائیے کتنے سادہ ہیں میر بھی بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دوا لیتے. یہ سادگی کا عالم ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ یہ جو صبر اختیار کرے گا میرے پیارے دوستو یہ صبر ہے جس کو جو اللہ کی دوستی اور ولایت دلائے گا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق ہے آپ فرما رہے اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یا اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دے باب تفاعل ہے دونوں طرف سے دوری ہو کہ جیسے کما باعدت بین المشرق والمغرب جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. کیا مطلب تاریخ محال بالمحال مشرق مغرب سے نہیں ملے گا مغرب مشرق سے نہیں ملے گا. تو اسی طرح سے خود بھی گناہ سے دور رہے اور گناہ کو اپنے سے دور رکھے. ہر ایک آدمی نے اگر اپنے آفس میں پی اے رکھ لی تو کیا ہوگا بغیر پی اے پیے رہے گا ہے نا بغیر پی اے پیے رہے گا مست رہے گا. گھر فون کر دے گا میں ضروری میٹنگ میں ہوں اور پتا چلے گا جناب چائنا ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے یا باربیکیو ٹو نائٹ میں کہ اسپیشل میٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے میرے دوستو جو آدمی پیے رکھے گا بچ نہیں سکے گا لعنت. اور پھر اس کے دفتر والے جتنے لوگ ٹیلی فون آپریٹر کو یا ریسپشنسٹ کو جتنے دیکھیں گے کیونکہ ایک نظر پر لعنت برستی ہے اللہ کی لعنت تو جتنے اس کو دیکھیں گے تو اس پر لعنت برسے گی اور جس نے اس کو بٹھایا اس کے اوپر بھی سب کی لعنت برسے گی. جیسے ایک عورت ہے اگر وہ گھر سے بے پردہ نکلتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے فرشتے بھی لعنت کرتے. لہذا 100 آدمیوں نے اس کو دیکھا مان لیجیے میرے مرشد کا مضمون سنیے گا بڑا عجیب مضمون ہے کہ ایک عورت گھر سے نکلی 100 آدمیوں نے اس کو دیکھا ہر آدمی کو کتنی لعنت ملے گی ایک ایک لعنت ملے گی نا ہر آدمی کو کتنی لعنت ملے گی؟ ایک ایک لعنت، ایک ایک مرتبہ دیکھا ایک ایک لعنت ملی. اس عورت کو کتنی ملے گی؟ 100 لعنتیں. دیکھا آپ نے صاحب، یہ فرق ہے. اور اس عورت کا جو شوہر ہے اس پر بھی 100 لعنتیں، اس کے باپ پر بھی 100 لعنتیں، اس کے بھائی پر بھی 100 لعنتیں ہوں گی اس کی وجہ سے. اس لیے جو جس نے پی اے کو بٹھایا، ریسپشنسٹ کو بٹھایا، تو نتیجہ کیا ہوگا میرے دوستوں؟ لعنت برسے گی. اب یہ صبر کا، یہ تین صبر اختیار کریں. کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی مرضی پر راضی رہے. بھائی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تقدیر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ایسا ہی فرض ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا فرض ہے. اور اگر کسی کی بیوی کم خوبصورت ہو تو یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے انتخاب کیا یہی کیا. کیونکہ یاد رکھنا بیوی تو یہ اللہ ہی کی مرضی سے ملتی ہے. لاکھ چھان مار چھتا چھان پٹک کرتا پھرے، لاکھ چھان مارتا رہے کہ بیوی ایسی لاؤں ایسی لاؤں، اتنی خوبصورت لاؤں کہ محلے میں کسی کی نہ ہو تاکہ سارا محلہ اس کو دیکھے. تو یاد رکھے کتنی ہو جائے ملے گی وہ جو اللہ نے لکھی ہے. لہذا جو بیوی ملے اس پر صبر کرے، بجائے اس کی خوبصورتی کے کوشش کرے دیندار ملے، اور اسے پھر محبت کا معاملہ کرے سکھائے. لیکن بیویوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کریں اور اپنے بڑوں کا ادب کریں. کہ ماں باپ ہے، اگر شوہر کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب وہ بےچارے جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ویسی بات نہیں رہتی. اب بوڑھوں کا یہ ہوتا ہے اکثر ہر بات بھول جاتے ہیں، کہو کچھ بےچارے سمجھتے کچھ ہے، ایک وقت عمر کا وقت تقاضا ہوتا ہے. لہذا اس چیز کو برداشت کریں. ورنہ آج جو جوان ہے، آج کل ہم بھی بوڑھے ہوں گے نا بھائی، میرے بھی بال سفید ہوں گے، میں بھی بوڑھا ہوں گا. اگر میں آج اپنے بڑوں کا ادب کروں گا تو کل میرے چھوٹے بڑا ادب کریں گے، اور اگر آج میں اپنے بڑوں کا ادب نہیں کروں گا تو میرے چھوٹے بھی مجھے جوتے ماریں گے. تو یاد رکھیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اس کے چھوٹے ادب کریں، اس کو چاہیے اپنے بڑوں کا ادب کریں. اور اس سے زندگی طویل بھی ملتی ہے. کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کا ادب کرے گا اس سے چھوٹے اس کا ادب کریں گے. تو اس کی زندگی طویل ہوگی، بڑا بنے گا تب تو چھوٹے ادب کریں گے نا. تو اس میں بشارت ہے کہ اس کی زندگی بڑی ہوگی. دادا اپنی زندگی کو طویل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ بڑوں کا احترام کیا کریں. ماں باپ ہیں، عمر میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، ان کا ادب کریں. اب یہ صبر سے پیٹرول مل گیا، پیٹرول مل گیا، اب گاڑی چلانے کی ضرورت ہے. گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور چاہیے نا، بغیر ڈرائیور کی گاڑی نہیں چلتی. جہاز اڑانے کے لیے پائلٹ چاہیے. کتنا ہی کمپیوٹرائز سسٹم ہو لیکن پائلٹ پھر بھی بٹھایا جاتا ہے. اور پائلٹ کون ہونا چاہیے؟ جانا کہاں ہے؟ مکہ شریف. جدہ جا رہے ہیں نا، تو پائلٹ کو جدہ کا راستہ معلوم ہونا چاہیے. اگر اس کو جدہ کا نہیں بلکہ لندن، دبئی، واشنگٹن، پیرس، ماسکو، یہاں کے رستے معلوم ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بجائے جدہ لے جانے کے وہاں لے جائے گا، وہاں لے جائے گا. اس لیے جہاز کا انتخاب کرے کہ جدہ والی فلائٹ میں بیٹھے. تو آپ صبر کی کیفیت مل گئی نا. اب کیا کرے؟ اب یہ کرے کسی اللہ والے کو اپنا بڑا بنا لے، شیخ اور مرشد کا انتخاب کرے. لیکن کون شیخ اور مرشد؟ جس کا رابطہ شریعت و سنت کے ساتھ ہو. مکہ شریف اور مدینہ شریف صرف پیر صاحب کہنا کافی نہیں ہے کہ پتا چلا پیر صاحب کی اپنی داڑھی نہیں ہے. اور پیر صاحب عورتوں سے پردہ نہیں کرتے بلکہ عورتوں سے ٹانگے دبواتے ہیں، اور بڈھی عورتوں سے نہیں دبواتے بلکہ جوان سے دبواتے ہیں. کیوں؟ روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایسی روحانیت کے لیے تو ٹانگے دبانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے ہی کافی ہے. کیونکہ میرے دوست کو پیری ملتی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے. لہذا جو آپ کی غلامی کرے گا، سنت پر عمل کرے گا، وہ پیر ہے، ورنہ وہ کیا ہے؟ پیر. اس لیے کسی اللہ والے کو اپنی روح کی گاڑی اس کے حوالے کرے. کیا مطلب؟ اس سے رہنمائی حاصل کرے کہ بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں. اچھا دیکھیے، وہ جو ایک جہاز ہے جو دنیا میں صرف 7 یا 8 ہے، کنکورڈ دنیا میں 7 یا 8 ہے، اور بہت تیز رفتار ہے وہ، 7 یا 8 ہے پوری دنیا کے اندر وہ جہاز. ایک کنکورڈ طیارہ ہے، بہت اسٹیم سب کچھ اس کے اندر ہے، سیٹیں سب کچھ شاندار ہے، لیکن پائلٹ نہیں ہے. اڑ سکے گا بغیر پائلٹ کے؟
تو میرے پیارے دوستو ہم کثیر العبادت ہو، علم کی خوب نعمت ہو، لیکن بغیر اللہ والے کے اڑتا ہے. جن لوگوں نے کسی کو بڑا بنایا، میرے مرشد کیا فرماتے ہیں، تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا، وہی پاتا ہے منزل ساتھ رہبر کے جو رہتا ہے. لیکن میرے دوستو پیر اور شیخ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے کاروبار چلے. پیر صاحب کو گھر پہ بلائیں گے، کاروبار فیکٹری میں لے جائیں گے تو ذرا برکت ہو جائے گی، یہ منی. اور بچے پیدا نہیں ہو رہے، بچے پیدا کروائیں گے. لڑکے پیدا نہیں ہو رہے، پیر صاحب سے وظیفہ لیں گے، لڑکے پیدا ہو جائیں. شادی نہیں ہو رہی، پیر صاحب سے وظیفہ لیں گے، شادی ہو جائے گی. تو اللہ والے اس لیے نہیں ہوتے میرے دوستو، ان سے یہ کام کروانا جائز ہے، یہ سب جائز کام ہے. وظیفہ کوئی لے لے، تعویذ لے لے، منع نہیں ہے. لیکن میرے دوستو عام والے سے جا کر آم مانگتا ہے یا گوشت مانگتا ہے؟ آم مانگے گا نا. ہاں البتہ آم والے سے اگر دوستی ہو جائے گی اور اس کو اپنے گھر لے جائے گا تو آم والا گوشت بھی کھلائے گا. لیکن اگر آم والے سے آم نہ کھایا تو عام والے کی دوستی کا حق ادا ہوا؟ لہذا میرے پیارے دوستو اللہ والے جن کو ہم کہتے ہیں، اللہ والوں سے ہم نے تعویذ سب لیے لیکن اللہ نہ لیا تو کیا حق ادا کیا؟ اور اللہ کیسے ملے گا؟ شریعت و سنت پر عمل کرے، گناہ سے بچے بس. اور اس کے لیے یاد رکھے ایک، لوگوں کے اندر بات مشہور ہے، بس بات ختم کی طرف جا رہا ہوں. بات مشہور ہے کہ اللہ والا بننے کے لیے غریب ہونا پڑے گا، تیور لگے کپڑے پہننے پڑیں گے، جھوپڑی میں رہنا ہوگا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا تو وہ بنے گا جو غریب آدمی ہو. تو میرے دوستو یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ اللہ والا بننے کے لیے غریب امیر اس کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے گناہ چھوڑنا رکھا ہے. ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، وہ مال کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے، شریعت و سنت کے مطابق شادی بیاہ سب موقع کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، یہ شخص مالدار نہیں ہے، یہ شخص دنیا دار نہیں ہے، یہ پکا دیندار ہے. اور ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لیکن اس کی یہ ہے کہ یار اگر مجھے مال مل جائے تو میں اس سے 60 inch کا LCD TV خریدوں گا. تو جس کے پاس مال نہیں ہے اور اس کی نیت یہ ہے، یہ نیت کی وجہ سے پکا دنیا دار ہے. اور وہ مالدار جس کے پاس مال ہے لیکن اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتا، یہ دنیا دار نہیں بلکہ دیندار ہے. اور وہ غریب آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن کہتا ہے مال مل جائے ذرا میں بھی بتاؤں گا، میں بھی گاڑی لوں گا تو محلے والوں کو ذرا پتہ چلے گا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے. تو جس کی یہ نیت ہے، حالانکہ ابھی اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ پکا دنیا دار ہے. تو پتا چلا دنیا داری اور مالداری اس کا مال سے تعلق نہیں ہے، دنیا داری کا اور دینداری کا، بلکہ اس کا تعلق اس نیت پر ہے اور اس عمل پر ہے جو آدمی یہ کام کر رہا ہے. مال ہوتے ہوئے اللہ کے راستے میں فرما برداری میں لگا ہوا ہے تو یہ پکا آدمی، یہ پکا دیندار ہے. اور مال نہ ہوتے ہوئے نیت ہے کہ مجھے مال ملے گا تو میں یہ گناہ کے کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ پکا دنیا دار آدمی ہے. اس لیے مالداری کے ساتھ ولایت جمع ہو سکتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، بادشاہ بھی تھے نا، تو نبوت کے ساتھ بادشاہ جمع ہوئی. تو میرے پیارے شیخ نے فرمایا جب نبوت بادشاہت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو مالداری کے ساتھ ولایت کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ کیونکہ اللہ نے ولایت کا معیار، دوستی کا معیار غریبی نہیں رکھا، بلکہ مال رکھ، وہ تقوا رکھا، گناہ چھوڑنا، گناہ چھوڑے بس. اور اس گناہ چھوڑنے کی تدبیر اور طریقہ یہ اللہ والوں سے سیکھنا کہ ہم بھی گناہ چھوڑ کے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، اور ہماری گناہ پسندی کی عادت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی عادت سے تبدیل ہو جائے. اللہ والوں سے اسی کے لیے رابطے کیا جاتا ہے. اور ان کی صحبت میں آنا جانا، اللہ نے اپنے اولیاء کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے میرے دوستوں، کیا کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. اور جو آگ کی خاصیت، وہ عشق کی خاصیت، یہ خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو ولایت صدیقیت کے لیے صبر کا پیٹرول بھی ہو گیا اور شیخ، روحانی شیخ، اس کا پائلٹ بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھے کو قبول فرما دیجئے، اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما، ہماری گناہ پسندی کی عادت کو اپنی فرما بردار برداری کی عادت سے تبدیل فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے. اے اللہ تعالیٰ صبر کا وہ عظیم شان پیٹرول ہماری جانوں کو عطا فرما اور اپنے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما کہ ہم ان سے آپ کی محبت سیکھے اور ہماری روح کا جہاز بھی یا اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں عرش اعظم پر پرواز کر کے یا اللہ ہم ولایت صدیقیت کا مقام حاصل کرے. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنے قرب کا وہ مزہ عطا فرما, ہر لمحہ ساتھ آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک ساتھ بھی آپ کو ناراض کر کے حرام حضرت کو برامد کرنے سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہماری آنکھ ہمارا جسم ہمارا دل اپنی فرما برداری میں لگا دیجئے, ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی ذات و صفات کی عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرما, تکبر سے حسد سے گندے اخلاق سے ہماری حفاظت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ماں باپ کا فرما بردار بنا, بیویوں پر شفقت اور مہربانی کی توفیق عطا فرما اور بیویوں کو شوہروں کا فرما بردار بنا. یا اللہ تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا اور ہم سب کو اپنا 100% فرما بردار بنا دیجئے. حقوق العباد ہو حقوق اللہ ہو یا اللہ 100% ہم سب کو یا اللہ اپنی ذات پاک پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, صحت جسمانی عطا فرما, ہم سب کو صحت روحانی عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, صاحب اولاد کو اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. اور اے اللہ اپنے فضل سے ہم یہ سب مانگتے ہیں لیکن آپ سے آپ کو مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سب کو اپنی ذات پاک عطا فرما دیجئے, ہماری محروم جانوں کو اپنے قرب کی لذت اپنے قرب کی دولت عطا فرما دیجئے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, عورتوں کو اللہ والی بنا دیجئے. یا اللہ ہم میں سے ہم کو ہمارے گھر والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے اور 100% ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. اور یا اللہ اس مجلس کو اس محفل کو قبول فرما دیجئے, یا اللہ اس کو قبول فرما کر اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر ہمارے لیے ہمارے دوستوں گھر والوں کے لیے ہمارے بڑوں کے لیے اساتذہ کے لیے میرے شیخ کے لیے اور یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے سب کا اجاریہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.